اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے طریقے سے مال کی بانٹ کو مزید کچھ اور لوگوں تک پہنچانے کی بات کی اور آگے کچھ لوگوں کی تعریفیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام کیا جائے تو اس کے بعد ٹائٹلز دیے جاتے ہیں یا سرٹیفکیٹس بانٹے جاتے ہیں. اگلی چند آیات کو آپ ٹائٹلز یا سرٹیفکیٹس کے نام کے ساتھ موسوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کیسے لوگوں کی قدردانی کرتے ہیں. سب سے پہلے للفقراء, نادار لوگ, غریب لوگ, المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, وہ لوگ جو مہاجرین ہیں جن کو جبرن نکال دیا گیا ان کے گھروں سے. یہاں سے مہاجرین کی خوبیاں بھی معلوم ہو رہی ہیں, فضائل ہیں کہ نکالے گئے. خود کہاں آتا ہے کوئی, نکالا گیا تبھی تو وہاں سے گئے, مال بھی گئے, گھر بھی گئے, سب ہو گیا, کیوں نکلے؟ دوسری بات, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ سب کچھ دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کو طلب کرنے, اس کا فضل پانے کے لیے کیا. تیسرا وصف مہاجرین کا, وینصرون اللہ ورسولہ, جو ہر وقت دل کی خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اتنے کام کریں تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دو اس بات کا. کیا؟ اولئک ہم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں, یہ قول اور عمل کے سچے. ان کے کلمے نے ان کی زبان کو ہی نہیں گلایا, ان کے دل کو بھی گلا دیا. اس ایک آیت کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو مہاجرین کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا, سوچنا, اس کو بھی انسان اپنے لیے گناہ سمجھے گا. یہاں شروع میں بات ہوئی للفقراء, فقیر کون سے ہیں؟ سارے ہی فقیر ہیں, خاص طور پہ مہاجرین, کیونکہ ہجرت کے بعد فقیری آ گئی تھی, دن کے بھر بھرتے. آپ امیجن تو کریں, ایک ملک میں رہتے ہوئے آپ کا ویلا ہو, آپ کے نام پہ بینک کی سٹیٹمنٹس ہو اتنی بڑی بڑی, بس وہاں سے نکال لے جاتے ہی دوسرے ملک میں جائیں, دو وقت کی روٹی کے محتاج, حکومت سے مدد لیں, پاسبل ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل ہوتا. یہ سٹیٹس کی تبدیلی بہت سارے لوگوں کو ہجرت نہیں کرنے دیتی غیر مسلم ملکوں سے. کھائیں گے کہاں سے, وہاں کون سی فیکٹریاں چل رہی ہیں, وہاں سے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے یہ غریب لوگ, یہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے والے, یہ وہاں رہتے ان سے اسیمیلیٹ کرتے, ان کے بتوں کو بھی پرشاد دیتے, ان کو بھی اچھا کہتے, دیکھنا کوئی ان کو نکالتا. آج بھی لوگ کہتے ہیں مت برا کو, نہ نہ ایسی باتیں نہ کرو جس سے لوگ پریشان ہوں, جس سے لوگ نہ سمجھیں. اگر اللہ کے نبی یہی نسخہ صحابہ کرام کو دیتے تو یقین کرے ہجرت کی موقع نہیں پڑتا, وہ پاؤں دھو دھو کے پیتے ایسے مسلمانوں کے, کیونکہ نیک لوگ لوگوں کو اچھے بت لگتے ہیں. وہ نیک لوگ برے صرف اس وقت لگتے ہیں جب وہ اپنے بتوں اور اپنے بزرگوں کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں. اسی لیے لوگوں کو قرآن پڑھنا برا لگتا ہے بعض اوقات, کیونکہ اس کے اندر پھر جو باتیں آتی ہیں وہ ان کے اپنی زندگی کے سٹائل پہ حد ڈالتی ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں, جو یہاں سے نکالے گئے جن کے پاس کچھ نہ رہا, ایسے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا سب کی ذمہ داری ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مدد کرو. آپ کبھی سوچئے, ہم پیچھے بات کر چکے سورۃ انفال میں, بالکل آخر تھا سورۃ انفال کا, کہ اس میں جو آیات تھی اس میں مہاجرین اور انصار دونوں کا تذکرہ تھا, اور اس کے بعد پھر السابقون الاولون کی بات تھی. حقیقت یہ کہ جب ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوتا ہے, اللہ کے پاس اس کے نام کے ٹائٹل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا ان کے حالات تھے, کیا ان کی کہانیاں تھیں, کتنی تنگی ترشی انہوں نے بسر کی. آج ہم ایک وقت بھوکے نہیں رہ سکتے دین کے لیے, ہم ایک مہینہ مشکل سے نہیں گزار سکتے, ہم اپنی خواہشات پہ قابو نہیں پا سکتے. ہم کہتے ہیں ہماری خواہشیں پوری ہوں گی, اس کے بعد دین کو لائیں گے. یہ وہ لوگ, اب دیکھیے اللہ کو ضرورت تھی مدد کی, رسول کو تھی نہیں, لیکن اللہ کہتا ہے ینصرون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں؟ اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اس دور میں صحابہ کرام کا ہجرت کرنا ایک ماحول کو بدلنے کے لیے تھا, تاکہ یہاں یہ کام نہیں کر سکتے تو دوسروں کو جا کے یہ بات بتاتے ہیں اور قربانیاں کی. آپ سوچیں ہجرت ایسے تھوڑی ہوئی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کے. آج آپ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ جاتے پھر بھی تھک جاتے ہیں, ہم تو بیٹھ بیٹھ کے بور ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اتنا لمبا نہیں بیٹھ سکتے, پاؤں سوجنے لگتے ہیں, تھکنے لگتے ہیں. ہم تو قرآن پڑھتے ہوئے اگر ایک ڈیڑھ گھنٹہ ذرا بیٹھنا پڑے مسلسل تو کہتے ہیں نہیں ہمیں اسٹریچ چاہیے. ہم نرمیوں کیا دی ہوگے, آرام کیا دی ہوگے, لیکن یہ لوگ پیدل چلے, بازوں اونٹوں پہ چلے, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, پاؤں پہ چیتھڑے باندھے, एक ऐसी जंग थी कि जिसमें पाँव पे चीथड़े पट्टियां बांध बांध के चले फिर भी ना रुके। हम कहते हैं हमारे सर में दर्द है, हम आराम कर रहे हैं, बस दैट्स इट। हम बीमार होने वाले हैं इसलिए हम नहीं जाते आज, हम ये नहीं कर सकते। हर एक का उधर अल्लाह को है, मैं किसी पे कोई चोट नहीं कर रही, मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर मैं अपने आप को सुबह उठ के पूछूँ कि क्या ख्याल है मुझे आज जाना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि मेरा नफ्स मुझे कहेगा नहीं तुम बीमार हो, बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं बिस्तर से निकलने की, रात छोटी है, दिन छोटा है, नींद नहीं पूरी। नहीं, जिसको निकलना वो निकलेगा, चोटों में निकलेगा, तकलीफ़ों में निकलेगा। फिर अल्लाह ताला कहते हैं उलाएकहुमुस्सादिकून, हम सच्चे कब बनेंगे, जब मकसद के लिए कुर्बानियाँ देंगे। और इसके बाद बात होगी, अब बताइए कि जिन सहाबा के लिए अल्लाह ताला ये बात कह दे, क्या किसी को हक पहुँचता है कि उनको गालियाँ दें, उनको मुनाफिक कहे? आज मुसलमानों ही का एक गिरोह ऐसा है कि जिनको गलती लगी और वो बेचारे, मैं तो कहती हूँ भोलपन में, मुझे तो ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं आता, सिर्फ नासमझी की बात है। कैसे लोग जब सहाबा कराम में से किसी को बुरा भला कहते हैं, तो असल बात यह है कि वो इस दीन की रूह को समझे ही नहीं। मुश्किलात में जो लोग काम करें, गलत भी करें, वो फिर भी अच्छे हैं। देखिए, जब भी कोई तहरीक शुरू होती है ना, अपने आगाज़ में होती है, काम कोई भी ठीक नहीं हो रहा होता, कोई चीज़ ही नहीं, सिस्टम है ही कोई नहीं, निज़ाम है नहीं। लोग कहते हैं लोग इनको तो काम ही नहीं करना आता, पता नहीं इन्होंने कैसे काम किया। नहीं, इनके दर्जे बहुत हैं, क्योंकि इनको आता भी नहीं था, इन्होंने करने की कोशिश की, इन्होंने कुर्बानियाँ दी। जब सारे सिस्टम बन जाते हैं, जब सारी चीज़ें अपनी जगह पर आती हैं, फिर तो लोग सिस्टम के तहत आते हैं। शुरू के लोग जज्बों के तहत, तकवा के साथ, इखलास के साथ, खुशकिस्मत हैं वो लोग जो किसी भी काम के आगाज़ में खिदमत के लिए आगे या काम से फ़ायदा लेने के लिए आगे। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोग सच्चे हैं, ऐसे लोगों की सच्चाई की अल्लाह ताला यहाँ गवाही देता है। जब इनकी बात हुई तो साथ ही तस्करा हो गया अंसार का। अगली आयत अंसार के फजाइल में, उनके भी वसत नोट कर लीजिए, वल्लज़ीन तबव्वउ अद्दार, और इस माल में उनका भी हक है जो दारे हिजरत में मुकीम है। तबव्वउ का लफ्ज़ बव्वा जो बव्वी पीछे हम पढ़ चुके, जगह देना, ठिकाना दुरुस्त करना। दार से मुराद दारे हिजरत या दारुल ईमान है, यानी मदीना मुनव्वरा। इस वजह से इमाम मालिक मदीना तय्यबा को बाकी दुनिया के सब शहरों से अफसल करार देते थे। कहते थे कि मदीना इसलिए अफजल है कि यहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हुआ, यहाँ पहली इस्लामी रियासत बनी, यहीं पहला जिहाद हुआ, और यहाँ तक कि मक्का मुकरमा में वो हालात नहीं बन सके थे जो मदीना में बने। अल्लाह अकबर, ये वो लोग हैं जिन्होंने जगह दी अद्दार घर में। अब देखिए कि तबव्वो के साथ ही दार का लफ्ज आ गया ना, और आगे आ गया वल ईमान, और ईमान में साबित कदम रहे, ईमान में मिन कबलिहिम, इनसे पहले, किससे पहले, मुहाजरीन की आमद से पहले भी इनके दिलों में ईमान था, तभी तो आने वालों को इन्होंने वेलकम किया, तभी तो इन्होंने उनको मुहाजिर का ताना दे के अपने से दूर नहीं कर दिया। क्यों करते हैं मोहब्बत दूसरों से? युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, ये मोहब्बत करते हैं हर उससे जो इनकी तरफ हिजरत करके आता है। दिल तंग नहीं होते कि ये क्या हमारे मुल्क के अंदर आ गए, इन्होंने तो हमारे मुल्क का हाल ख़राब कर दिया, ये तो खुला मुल्क से आ गए, ये तो मुहाजिर है, इनको सड़कों पे डाल दो, क्या ज़रूरत थी अफगानियों को आने की, क्या ज़रूरत थी इंडिया से लोगों को आने की, क्या क्या। दिल तंग नहीं हुए, ये अपनी कोठियाँ बंगलों पर नहीं आते थे, ये नारे नहीं लगे कि हाय हमारी जॉब सारी अब इनको मिल जाएंगी, हमारा माल इनको आ गया, हमारे मुल्क पर बोझ है। नहीं, तो हिब्बून ये पसंद करते हैं हर एक उसको जिसने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की। और उसके बाद इनके दिलों का हाल क्या है? वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, और नहीं पाते अपने सीनों में कोई खलिश उस चीज़ के बारे में जो मुहाजरीन को दे दी जाए। इतने इनके खुले दिल थे, इतना इनका दिल बड़ा था कि ये हिजरत करके आने वालों के साथ मोहब्बत करते थे। आम दुनिया का मिजाज इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता, उजड़े हुए खस्ता हाल लोगों को अगर मदद देते भी, ये लोग तो ज़कात में से दे देते हैं, अपनी उतरन पकड़ा देते हैं जॉब, और हर जगह कहीं मुल्की और कहीं गैर मुल्की और कहीं मुहाजर और कहीं लोकल की बात कर देते हैं। लेकिन अंसार, इनके दिलों में ईमान था। यहाँ कहते हैं कि अखलसु या तमक्कनु का लफ्ज़ मखजूफ है, कि इन्होंने खालिस कर लिया था अपने दिल को, इनके दिल में करार पा चुका था ईमान। اور ایمان کے بغیر بندہ اپنے حقوق دوسرے کو دے ہی نہیں سکتا، اور دے بھی دیتے ہیں لوگ جذبات میں آ کے بعد میں قائم نہیں رہتے۔ قائم کے سینوں میں کوئی تنگی نہیں تھی۔ یہاں لفظ ہے حاجہ۔ حاج کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی محبت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو۔ یعنی حاجہ کا لفظ کیا ہے؟ کسی چیز کی حاجت کا معنی کیا ہے؟ کہ اس سے محبت بھی ہو اور ضرورت بھی ہو، پھر بھی آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح حاج کانٹے کو کہتے ہیں، یعنی کانٹا نہیں ہے ان کے دلوں میں، اس تقسیم سے ان کے دلوں میں قطن کوئی خلش نہیں ہوئی۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، آج پوری کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ فرمایا کہ دل میں تنگی بھی محسوس نہیں کرتے کہ ان کو مل گیا، پلس وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے اوپر۔ یہ انصار اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں کہ ان مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود شدید طلب میں ہوں، حاجت میں ہوں، خود بھوکے ہوں۔ خصاص بھوک کی اس کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب پیٹ انتڑیوں کو لگ جائے، بہت پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں ان کی یہ خوبی ہے کہ جب خود اتنے بھی بھوکے ہوتے ہیں کہ پیٹ اندر لگ چکا ہے، فقر اور فاقہ آ چکا، اس وقت بھی ایثار ان کے اندر اتنا ہے، اتنی ان کے دلوں میں دوسروں کی محبت ہے کہ اس وقت بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اصل یہی بات ہے کہ وَمَنْ يُوقَ شُخَّ نَفْسِهِ، اور جس کو بچا لیا گیا، دیکھیے مجہول ہے، خود نہیں بچتا بندہ شخ سے، اللہ جس کو بچا لے۔ جو شخ سے بچ گیا، پیچھے شخ پہ بات ہو چکی ہے، جو اللہ کے راستے میں دینے کی بجائے بچانے والا بن گیا، جس نے اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین کو آگے کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے بامراد یہ ہوں۔ اب یہ ساری بات مہاجرین اور انصار کے سینس میں ہوئی۔ ایک تو اس کی جنرل سینس ہے، ان کی تعریف کر دی گئی عام حالات میں، لیکن اس کی خاص شان نزول ہے۔ ہوا کیا تھا کہ جب مال فی ملا بنو نذیر غزوے سے، تو اب جب تقسیم کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ مہاجرین جو مکہ سے آئے، تو انصار نے ان کو بہت کچھ دیا، رائٹ؟ ان کے پاس تھی، ان کی چیزیں تھیں، اور یہ بالکل شروع میں ہو گیا، دو تین سال کے اندر ہو گیا، تو ابھی بہت سارے لوگوں کے پاس انصار ہی کی زمینیں تھیں، انہی کے معاملات تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ اب جو مال آیا ہے وہ کیا انصار کو دیا جائے، کیونکہ مدینہ کے رہنے والے وہ تھے، یا پھر مہاجرین کو دے دیا جائے کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یا دونوں کو بانٹا جائے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میں آپ کو ایک حدیث کا خلاصہ سناتی ہوں، کہ جب مال فی کی تقسیم کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ مہاجرین یا انصار کس کو دیں۔ تو اس وقت مہاجرین کے پاس نہ تو کوئی مکان تھے نہ جائیدادیں تھیں، یہ انصار کے مکانوں میں رہتے، انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے۔ جب بنو نذیر اور بنو قینقہ کے مال بطور فی کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصار کو میرے پاس بلاؤ۔ یہاں سے آپ کو ایک اچھے لیڈر کی خوبی بھی ملتی ہے کہ بجائے اس کے کہ فیصلہ کر دے، پہلے ان کو اکیلے میں بلا کے پوچھ لیا کہ میرے کس فیصلے پر تم خوش ہو گئے، بس سب کو بلا لاؤ۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، انصار کے اپنے قبیلے خزرج کو یا سب انصار کو؟ آپ نے فرمایا سب کو ہی بلانا۔ جب یہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ نے خطبہ دیا جس میں حمد و صلات کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مدح و ثنا فرمائی گئی کہ انہوں نے جو سلوک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم اور ہمت کا کام تھا۔ یا پھر عمل کی بات نوٹ کیجئے کہ آپ آئندہ کسی کو نیکی پہ مائل کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کی پچھلی کسی نیکی کا تذکرہ کریں، تعریف کریں، انہوں نے اس وقت بھی کام کیا، انہوں نے اس وقت بھی دیا، اس طرح کی بات۔ خیر، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے مال آپ لوگوں کو دے دیے، اگر آپ چاہیں تو ان مالوں کو مہاجرین اور انصار سب کو میں برابر تقسیم کر دوں، اور مہاجرین بدستور سابق، یعنی جیسے ہو رہا تھا پہلے، آپ کے مکانوں میں رہتے رہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر اور بے زر لوگ ہیں، یہ مال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں، اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر الگ الگ اپنے گھر بسا لیں۔ سچویشن سمجھ آ رہی ہے کیسے ان کے دلوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں یہ خیال ہے कि हमारे घर वापस हो जाएं, हमारी जायदादें हमें दे दें और इनको इधर से दें, या क्या किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये डिफरेंट ऑप्शंस दी। ये सुनकर अंसार मदीना के दो बड़े सरदार हजरत साद बिन उबादा और साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हो खड़े हुए और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, हमारी राय ये है कि ये सब माल भी सिर्फ महाजर भाइयों में तकसीम कर दिया जाए, फिर भी इसके बावजूद वो हमारे घरों में रहते रहें। सोचिए, बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। जब मुश्किलें होती हैं ना, जब जंगें होती हैं, जब माल थोड़ा होता है तो लोग जुड़े रहते हैं। ज़रा माल आना दिखता है ना तो आंखें बदलने लगते हैं लोगों की, वो फिर एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, मुझे क्या लेना चाहिए। इन्होंने कहा ये भी इनको दे दें और हमारा भी उनको दे दें। ये बात सुनकर तमाम हाजरीन अंसार बोल उठे कि हम इस फैसले पर राजी और खुश हैं। लीडर बोला तो बाकियों के भी दिल खुले थे। इस वक्त नबी सल्लम ने तमाम अंसार और अंसार के बेटों को दुआ दी और इन मालों को सिर्फ महाजरीन में तकसीम फरमाया। कितना बड़ा हौसला, और कितनी बड़ी जंग हो जाती, उसी वो खाना जंगी शुरू हो जानी थी कि आगे ये हमारे माल लेने, देखो अब जंग हुई, लड़े हम और पैसा सारा ये खा गए। कितनी गंदी जुबानें बोलते हैं लोग बाज़ दफ़ा दीन के नाम पे भी। इन्होंने खुशी से ये काम किया। अंसार में सिर्फ दो हजरात थे जो बहुत ही हाजतमंद थे, गरीब थे, इनको भी हिस्सा दिया नबी सल्लम ने। इससे पता चलता है कि सिर्फ अंसार और महाजर की बात नहीं, ज़रूरत को देखा गया। साहल बिन हुनैफ थे और अबू दुजाना, और इसी तरह साद बिन माज को एक तलवार दी गई जो बहुत मारूफ थी, यानी इब्ने अबिल हुकैक था, तो उसकी तलवार बहुत ही अच्छी थी, तो नबी सल्लम ने एक लीडर को जस्ट ऑनर के लिए दे दी कि ये आपके पास होगी। किसके दिलों में उस वक्त कजी नहीं होती जिसका दिल अल्लाह से जुड़ा होता है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते। ये जो लफ्ज़ है ना युसिरून, इसमें ईसार छुपा हुआ है, वही लफ्ज़ है असर। बंदा अपने असर छोड़ना चाहता है ना तो ईसार करता है कि मैंने इस दुनिया से जाना है, मैंने क्या लेके जाना है साथ, तो मैं क्यों ना दुनिया में ऐसी नेकियां कर लूं कि मेरे बाद मेरे आसार उन तक रहें। अल्लाह करे आज मुसलमानों के दिल इस तरह एक दूसरे के लिए जुड़ जाएं। आज अगर दीन और दुनिया के नाम पर भी ये काम होने लग जाएं कि लोग अपनी ज़ात पे दूसरों को लेने लगें, तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद खैर आएगी। ये तो था इस आयतों का ख़ास वाक़या, लेकिन कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिसमें अंसार के ईसार की कहानियाँ मिलती हैं। तिर्मिज़ी की एक रिवायत है अबू हुरैरा की, और इस आयत पे ख़ास तौर पे तफासीर में आपको ये मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसे एक शख्स आया, भूखा था, भूख की कैफियत में उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मुझे कुछ चाहिए। आपने अपनी सारी बीवियों से पूछा कुछ है खाने को, किसी के पास कुछ नहीं था। सोचिए इतने घर थे, कुछ भी नहीं था। इस पर अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को कहा कोई आज की रात इसकी मेज़बानी कर दे, अल्लाह उस पर रहम करेगा। अंसार में से एक शख्स थे, खड़े हुए कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये सआदत हासिल करूँगा और इस मेहमान को मैं अपने घर ले जाऊँगा। घर गया, मेहमान को बिठाया, बीवी से पूछा घर में कुछ है, ये अल्लाह और उसके रसूल का मेहमान है, देखो इसकी खिदमत में बुखल ना करना। बीवी कहने लगी कि बाखुदा मेरे पास तो बच्चों के खाने के सिवा कुछ भी नहीं। बच्चे जज्बाती, हम तो बच्चों का रोना देख ही नहीं सकते, हम तो बच्चों की आंखों में आंसू, और वो भी भूख की वजह से हो, अल्लाह अकबर। कहने लगे देखो बच्चों को बहला कर सुला दो, बच्चे सो जाएंगे। इंतज़ार करते पास जगह आता है कि पानी का पतीला रख दिया कि पकता रहे, बच्चे सोच रहे हैं खाना पक रहा है पक रहा है, और इसी तरह इंतज़ार में सब सो गए। फिर कहने लगे कि जो खाना है वो एक बंदे का बनेगा, तो ऐसा करना कि मैं जब उसके साथ बैठूंगा तो तुम दिया ठीक करने के बहाने दिया बुझा दो, क्योंकि अरब लोग बहुत मेहमान नवाज थे, अगर सिर्फ मेहमान के आगे रखते मेज़बान ना खाता तो मेहमान भी नहीं खाता था, बुरा समझते थे इसको। खाना खुला रखते थे ताकि मेहमान भी खाए मेज़बान भी खाए। खैर वही हुआ, खाना रखा, बीवी जो थी वो दिया ठीक करने के बहाने गई और बुझा दिया। एक ही दस्तरखान पे बैठे हुए मेहमान के साथ मुंह हिलाते रहे, मेहमान को नहीं पता चला कि ये खा रहे हैं कि नहीं। सोचिए उस वक़्त बहुत आसान है जब पहले ही आप चरगे तिक्के खा चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं वलौ काना बिहिम खसासा, जब खुद अंतड़ियाँ پیٹ کو لگی ہوئی ہیں، اتنی بھوک میں خود کچھ نہیں کر سکے، اور مہمان کو بالکل نہیں پتا چلا کہ میرا میزبان بھوکا ہے۔ کھانا ختم ہوا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن جب صبح اٹھے، رات میاں بیوی بھوکے سوئے، بچہ بھوکے سوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا فلاں شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا اسے اللہ نے پسند کر لیا اور اس پر اللہ تعالیٰ ہنسے۔ اور پھر بتایا کہ وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ آج کی رات آپ خود بھوکے رہ کے اپنے مہمان کو کھلا چکے۔ اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے ایک ٹائٹل، ایک سرٹیفکیٹ بھیج دیا کہ ہر بندہ جو اپنی ضروریات کو پیچھے کر کے اللہ کے راستے کی ضروریات کو بڑھائے گا، اللہ اس کو ہم المفلحون کا ٹائٹل دے گا۔ پہلے تو کہنے والے ہی سوچیں، پھر سننے والے سوچیں، ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں کوئی کپڑے زیور کی بات نہیں ہے، بچوں کی شادیوں کے خرچ کی بات نہیں ہے، جو گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کیا اس کی بات نہیں ہے۔ یہاں بات ہے پیٹ کی بھوک کی، جو ہر 6-7 گھنٹے کے بعد سامنے آ جاتی ہے، ایک ایسی ضرورت بن کے جس سے منہ ہی نہیں پھیر پاتے۔ گھروں کے خرچے دیکھ لیں، گھروں کے کھانے دیکھ لیں، کئی ہزار اٹھ جاتا ہے ہمارا صرف ایک مہینے کی گروسری پہ، اور جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہم اس وقت کتنی تعویلیں کرتے ہیں خود سے۔ کسی کو تو کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی، اندر ہی جنگ چلی ہوتی ہے، اندر ہی باتیں پڑی ہوتی ہیں کہ کیا کرو، ابھی یہ بھی خرچہ، ابھی وہاں جانا، ابھی سمر آ رہا، ابھی پاکستان جانا، ابھی شادی آنی، ابھی بس 2 سال تو رہ گئے بچے کی شادی کو، ابھی بس 6 سال تو رہ گئے اس بچے کے جاب پہ لگنے پہ، اور اس کے میڈیکل میں جانے کے، اور اس کی یہ کہانی اور وہ کہانیاں۔ ابھی سوچئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تاریخ بنائی۔ ایک جملہ لکھیں کہ وہ لوگ تاریخ ساز تھے، ہم خود ساز ہو گئے، ہم آج خود کو بنا رہے ہیں، وہ لوگ تاریخیں بنا کے چلے گئے۔ انہوں نے کتنی کہانیاں کھول دیں، ہم نے کیا کیا؟ اپنا تقابل کریں تو رونا آتا ہے، اس آئینے میں دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا جس میں وہ دیکھتے تھے۔ اسلام کی تاریخ ایسے ایثار سے بھری پڑی ہے، اور اللہ کہتے وہ میں یوں کا بچا لیا گیا، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر دل نہیں کھلتا، یہ میں نے آزما لیا۔ میں کہتی ہوں پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل دعا کریں کہ توفیق مل جائے، اسباب کم نہیں ہے، توفیق کم ہے، دل نہیں کھلتا۔ اصل غنا دل کا غنا ہے، تونگری دل کی تونگری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنا بالمال، مال زیادہ ہونے سے دولت زیادہ نہیں آتی، بلکہ غنا کیا ہے؟ غنا القلب۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کے فضل سے کسی کو ملتی ہے۔ شف کا جو لفظ ہے نا، عربی زبان میں کنجوسی اور بخل کے لیے آتا ہے، مگر جب اس لفظ کو نفس کی طرف منسوخ کیا جائے، جیسے کہ یہاں آیا شخ نفسی ہی، پچھلی صورت سے یہاں فرق ہے، وہاں صرف شخ تھا، یہاں شخ نفسی ہے، تو شخ جب نفس کے لیے آئے تو تنگ نظری، لکھیے گا یہ جملے، تنگ نظری، تنگ دلی، کم حوصلگی یعنی کم حوصلہ ہونا، اور دل کے چھوٹے پن کا ہم معنی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بخل سے وسیع تر لفظ ہے، بلکہ خود بخل کی اصل جڑ یہی ہے کہ تنگ نظر جو لوگ ہوتے ہیں نا، کم حوصلے والے، کوئی بڑا گول ہی نہیں لے رہے، حوصلہ ہی کوئی نہیں، کوئی چیلنج قبول نہیں کرتے، دل کے چھوٹے، ان کا مال خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ آپ انسانوں کو پڑھنا چاہتے ہیں نا، یہ آپ کو قرآن سے الگ بتا رہی ہوں، اگر آپ فیس ریڈنگ انسانوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، ایک چیز ہمیشہ آپ پائیں گے، جس کا دل کھلا ہوگا اس کا ہاتھ بھی کھلا ہوگا۔ وسعت نظر، وسعت قلب بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں، اور دل کی گھٹن مال خرچ کرنے ہی نہیں دیتی۔ ایسے لوگ عموماً آنکھوں کو سکیڑ کے دیکھتے ہیں۔ آپ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں، میں کیسے دیکھتی ہوں؟ ہمیں خود اپنے کچھ ایکشنز نہیں دکھ رہے ہوتے، لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ صرف فیس دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس بندے کا دل کھلا کہ بڑا۔ تو کعبہ میں یوں کشخ نفسی فولائے کہم المفلحین، ایسا شخص خود بھی دوسروں کا حق نہیں دیتا، دوسروں کو بھی نہیں دینا چاہتا۔ مال دینا تو دور کی بات ہے، ایسا شخص دوسروں کا حق مارتا ہے، اس کی خوبیوں کا اعتراف تک کرنے سے جی چراتا ہے۔ کیوں تعریف نہیں کرتا کسی ایسے کام کی کہ کہیں دینا نہ پڑ جائے؟ اس لیے کسی کی تعریف اتنی کرتا کہ کہیں میری تعریف میں کمی نہ ہو۔ خود دیتا تو دور کی بات ہے، دوسرا دے تو دل اس کا دکھتا ہے کہ اس کو دینے کی بجائے مجھے ہی دے دیتا۔ میں تو کہتی ہوں دل کی سب سے بڑی بیماری شوق ہے، یہی کولیسٹرول ہے، یہی انجائنا ہے، یہی ہارٹ اٹیک ہے، اللہ ماشاءاللہ جس کا اللہ معاملہ کرے۔ ایسے بندے کو ہر بات دل پہ لگتی ہے، اوور سینسٹیو فیل کرتا ہے۔ کھلے دل کے لوگ کبھی بڑے بڑے صدموں پہ بھی نہیں ہارتے۔ تنگ دل والا بندہ ذرا غم کی بات سنی دل کو لگا لی، دل کا درد شروع ہو گیا۔ کوئی پاکستان کی خبر سنی دکھی ہو گئے، کوئی کسی مال کا نقصان ہوا دکھی ہو گئے۔ بڑے دل کے بنیے پہاڑ آئے ہو گئے، بیماریاں آئیں ٹل گئیں، بھوکے نہیں مریں گے۔ گیا گھر جانے دو، کسی کا گھر گیا اس کا دل دھڑ دھڑ گر گیا، کسی کے شیئرز ڈاؤن ہوئے وہ بستر پہ آ گیا، یہ شوق ہوتا۔ میں تو کہتی ہوں اصل جیتے ہیں اس دنیا میں جنت کے مزے لینے والے کھلے دل والے، اصل وہ جیتے ہیں۔ اور اللہ ایسے لوگوں کی یہاں تعریفیں کرتا ہے۔ ایسے لوگ سب کچھ خود نہیں سمیٹتے، دوسروں کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک ہم المفلحون، فلاح پانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسانی وصف کس کو قرار دیا؟ شوخ کو۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اتقوا الشوخ، شوخ سے بچو، کیونکہ شوخ ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا، اسی نے ان کو ظلم پر امادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور یعنی گناہ کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ ساری باتیں بعد میں سن کے لکھ کے دیکھیے گا، جہاں بھی رشتہ داروں کے حق ہم نہیں دیتے شوخ کے پیچھے، اپنی نہیں پوری پڑتی ماں کو کیا بھیجو گے، بچیاں جوان ہو رہی ہیں تمہاری بہنوں کی شادیاں ہی نہیں پوری ہو رہی، شوخ ہے، قطع رحمی کرتا ہی بندہ شوخ پہ ہے، شوہر کو ماں سے ملنے ہی نہیں دیتی عورت شوخ ہے، بھائیوں کو بہنوں سے ملنے ہی نہیں دیتی عورت شوخ ہے، دل میں تنگ نظری ہے، ہر وقت مرد پہ شک کر رہی ہے، یہ کسی اور عورت کے چکر میں شوخ ہے پیچھے۔ یقین کریں مجھے اس وقت ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دو دل ہیں، ایک دل ہے نا جیسے آپ تصور میں لائیں دل کی بات، جیسے کوئی بھی برتن ہے تو اندر سے خالی ہے کھلا ہے، لیکن ایک دوسرا دل ہے جو اندر تک گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے۔ شوخ بندے کو کسی کام کا نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایمان اور شوخ نفس کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ کہہ لیں کہ شوخ اتنا بھرتا ہے کہ دل پسیجا جاتا ہے کہ ایمان پچک کے باہر نکل آتا ہے، ایمان کی جگہ ہی نہیں رہتی دل میں۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو کسی مسلمان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسری بدخلقی۔ مسلمان برے اخلاق کا نہیں ہوتا، لوگوں کو کھڑے ہو کے تانے نہیں دیتا، بےزتی نہیں کرتا ان کی، اور نہ ان کو بخل کی بات دیتا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ کیسے دل کھلے۔ وہ قوم جن کے کچھ نہیں تھا وہ بڑے دل کے بن گئے، اتنا دیا لوگوں نے، اتنا دیا انصار نے کہ مہاجرین جو آئے ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سچی تعلیم ہے جو دل کے بخل کو ختم کرتی ہے۔ تاریخ کے اگر کچھ اور واقعات صرف اپنے تقابل کے لیے کہ میں کتنے کھلے دل کی ہوں اور دوسروں کا کیا حال ہے۔ واقعات آپ کو حدیث سے پڑھ کے سناؤں گی، معروف واقعہ تو وہی ہے جو ہم نے اس شان نزول میں پڑھ لیا، اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوا۔ ایک اور واقعہ عبداللہ بن عمر سے ہے، ایک بزرگ کو کسی شخص نے ایک بکری کا سر بطور تحفہ بھیجا، اس بزرگ نے خیال کیا کہ ہمارا فلاں بھائی اور اس کے اہل و عیال ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں، یہ سر ان کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا تو انہوں نے تیسرے اور تیسرے نے چوتھے کا خیال کر کے وہ بکری کا سر جو تھا وہ بھیجا، سات گھروں میں پھرنے کے بعد وہ پھر پہلے بزرگ کے پاس آ گیا۔ فَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی غم میں نہیں رہتے تھے، اپنی بچوں کے آنسو نہیں ان کو برے لگتے تھے، ان کو سب کا فکر تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے ان سے سوال کیا، ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا، آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اس کو دے دو۔ خادمہ نے کہا اگر یہ دے دی تو شام کو آپ کے افطار کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی۔ آپ بھی سوچیں ذرا، سحریوں پہ فکر لگ جاتا ہے کہ آج افطاری میں کیا پکے گا۔ حضرت صدیقہ نے فرمایا، پھر بھی دے دو۔ یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی، یعنی عادی نہیں تھا دو لوگوں کو کھانا بھیجنے کا، ایک سالم بکری بھنی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ جو عرب میں سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا تھا، ان کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا۔ حضرت صدیقہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور کہا، آؤ یہ کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ اللہ رکھتا، آپ کیا دیں گے جو آپ کے پاس ہے، اللہ وہ بھیجے گا جو اس کے پاس ہے۔ ایک اور روایت ہے نسائی کی عبداللہ بن عمر سے کہ وہ بیمار تھے اور انگور کو جی چاہا، ان کے لیے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا۔ اتفاق سے ایک مسکین آ گیا اور سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ خوشہ اس کو دے دو۔ حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس مسکین سے خرید کر پھر ابن عمر کو پیش کر دیا، یعنی انہوں نے غریب کو دے دیا، انہوں نے اس غریب سے پھر خریدا، پھر وہ سائل آیا، پھر سوال کیا، ابن عمر نے پھر اس کو دے دیا۔ پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ان کا دل چاہ رہا تھا، تو چپکے سے خرید کے واپس دے کے کسی طرح یہ کھا لیں، ہوتی ہے نا خواہش کہ یہ خاص آپ کے لیے پکایا ہے، یہ صرف آپ کا ہے۔ کہتے ہیں وہ پھر اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشیہ لے آئے، ابن عمر کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا اور لوگوں نے منع کر دیا۔ ابن عمر کو یہ اطلاع ہوئی کہ یہ وہی خوشہ ہے جو انہوں نے صدقے میں دے دیا تھا، تو ہرگز نہ کھاتے، مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا، اس لیے استعمال فرمایا۔ کہاں ہیں آج ایسے لوگ جو دوسروں کی خوشیوں کا اتنا خیال رکھیں، اتنی فکر کریں۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کا آتا کہ 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر تھیلی غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے جاؤں، کہ یہ ہدیہ ہے، قبول کر لیں، اپنی ضرورت میں صرف کریں، یعنی دوسروں کو نہ دیں، خود استعمال کریں۔ اور غلام کو ہدایت دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم سے کیا کرتے ہیں۔ غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں پیش کی، ذرا ٹھہر گیا۔ ابو عبیدہ نے تھیلی لے کر کہا، اللہ ان کو، یعنی عمر بن خطاب کو، اس کا صلہ دے اور ان پر رحم فرمائے۔ اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ یہ 7 فلاں شخص کو 5 فلاں کو دے دو، یہاں تک کہ پورے 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے۔ غلام نے واپس آ کر واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسی طرح 400 دینار کی ایک اور تھیلی تیار کی، غلام کو دے کر ہدایت کی کہ جاؤ آپ معاذ بن جبل کو دے آؤ اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ کیسے ٹیسٹ کرتے تھے لیڈرز اس دور میں کہ کس کے دل میں مال کی کتنی محبت ہے۔ خیر وہ گئے، یہ تھیلی دے کر حضرت عمر کے حق میں انہوں نے دعا دی اور فرمایا رحمہ اللہ وصلہ، کہ اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ان کو وصلہ اور ان کو صلہ دے۔ پھر اس کے بعد یہ تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے بیٹھ گئے اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے۔ حضرت ماس کی بیوی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھی، آخر میں بولیں بخدا ہم بھی تو مسکین ہیں، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے، یہ انہوں نے ان کو دے دی۔ غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یہ سب بھائی بھائی ہیں، سب کا مزاج ایک ہی جیسا، یعنی سارے صحابہ ایک ہی فیکٹری کے پروڈکٹ ہیں، ان کے دلوں میں نہ مال کی محبت ہے، نہ یہ اپنی جان کو اتنا بنا لیتے ہیں کہ دوسرے کو دے نہیں سکتے۔ آج دین کے نام پہ اتنے مختلف ورژن کیوں ہیں؟ اور ایک واقعہ تو انتہائی دل سوز ہے، جنگ یرموک کا موقع تھا۔ حضرت حذیفہ ادوی کہتے ہیں کہ میں جنگ یرموک کے موقع میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا کہ شہدا کی لاشوں کو دیکھوں، کچھ پانی ساتھ لے گیا کہ اگر ان میں کچھ جان ہوئی تو ان کو پلا دوں گا۔ ان کے پاس پہنچا، ان میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، دیکھیے رشتہ دار تھا، کتنا خوشی ہوئی ہوگی کہ اس کو پانی دوں تاکہ وہ بچ جائے۔ قریب تھا کہ ان کو پانی پلاؤں، قریب ہی سے دوسرے شہید کی آہ آہ کی آواز آئی، تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی ان کو دے دو۔ میں ان کے پاس پہنچا، पानी देना चाहा तो तीसरे के पास काम में आई। इसने भी तीसरे को देने का कहा। इसी तरह यके बदी गिरे सात लोगों के साथ ये वाक्य पेश आया। सातवें के बाद ये फिर पहले के पास पहुंचा तो पहले शहीद हो चुके थे, दूसरे तीसरे, यहाँ तक कि इनके अपने भाई भी उसमें खत्म हो गए। कहाँ हैं ये लोग? क्यों ना अल्लाह इनको के फौलाए कहमुल मुफले हूँ। अब इस सारे को सामने रखते हुए हम अपना जवाब सोचें, हम कहाँ खड़े, हमारा क्या हाल है? हम कहेंगे वो तो सहाबा थे, उनकी क्या बात है, हम भी तो उन्हीं से जुड़ना चाहते हैं।
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.